يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حروف سبعة, حروف سبع مطلب سات, سبع احرف بھی کہا جاتا ہے اس کو, یعنی وہ سات حروف جس کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا. اور یہ بات ہم کو اس قرآن حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم سبع احرف پر نازل ہوا تھا. اب اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ سبع احرف یہ کیا ہے, اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے. اس سے مراد قرآن کریم کی قرآت کا وہ انداز ہے جس میں لفظ کو پڑھنے کی سات مختلف صورتیں پیدا ہوں, اسے حروف سبع کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بھی بتایا تھا نا کہ حتاہین کو کچھ قبیلے کے لوگ کیا پڑھتے تھے, اتائین, یعنی ہا کو عین کے ساتھ پڑھتے تھے, ان کی زبان ہی نہیں الٹتی تھی. جیسے بعض اوقات ہمارے یہاں پر ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ علاقوں کے لوگ ہیں جن جو سین کی جگہ شین ہی کہتے ہیں, آپ کتنا بھی ان کو سین کہنے کے لیے کہیں وہ نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے قاف کو وہ خا ہی کہتے ہیں, کتنا بھی کوشش کریں وہ قاف کو قاف نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح سے عرب اس زمانے کے جو قبیلے تھے تو ان کے اندر بھی یہ مشکلات موجود تھیں, ان کی زبان الٹتی نہیں تھی. اب قرآن چونکہ نازل ہو رہا تھا اور اس بنا پر اللہ کے رسول نے درخواست کی تھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری جو قبیلے کے لوگ ہیں یا میری امت کے جو کچھ لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے تو لہٰذا اس میں آسانی کی جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو دلیل ہم کو ملتی ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت میں ہشام بن حکیم کو سورہ فرقان تلاوت کرتے ہوئے سنا, وہ اسے بہت سے حروف پر پڑھتے جا رہے تھے جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے تھے. ہشام بن حکیم آپ کو معلوم ہے نا, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کوئی ایک جگہ نماز پڑھائی اور اس نماز میں پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ قرات مختلف طریقے سے کر رہے ہیں, قرات مطلب نہیں یہاں پر حروف کو الگ طریقے سے پڑھ رہے ہیں, تو کہنے لگے کہ مجھے نماز میں صبر نہیں ہونے لگا اور میں نے سوچا کہ مطلب میں شاید نماز توڑ دوں اور ان کو کھینچتا ہوا لے کر جاؤں, اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی میں ان کو کالر پکڑ کر یا رومال ڈال کر میں ان کو سیدھا کھینچتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. اور میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول دیکھیے یہ الگ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھہرو چھوڑ دو عمر, اور کہا کہ اچھا تم مجھے پڑھ کر سناؤ ہشام تم کیسے تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے وہ تلاوت سنا دی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ بھی صحیح ہے. عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم سناؤ عمر تم کیسے تلاوت کرتے, تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب تلاوت کر کے سنائی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی طرح نازل ہوئی. تو بے شک قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے, جسے آسانی ہو یا جیسے آسانی ہو پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے, یہ متفق علیہ حدیث ہے. ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا, جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہو کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے, میں اسے قسم دیتا ہوں کہ کھڑا ہو کر اس کی شہادت دے. یہ سن کر بے شمار صحابہ اکرام شہادت کے لیے کھڑے ہوئے. سیدنا عثمان نے فرمایا میں بھی ان کے ساتھ شہادت دیتا ہوں. مسند ابی اعلیٰ, وہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سات احرف سبع حروف پر نازل ہوا. ٹھیک ہے, جیسے اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ کلر ہم جب لکھتے ہیں, کلر ہم انگلش میں جو اسپیلنگ ہے کلر کی دونوں طریقوں سے لکھی جاتی ہے نا, برٹش طریقہ الگ ہے اور امریکن طریقہ الگ ہے. سی او ایل او یو آر ہوتا ہے کلر, اور سی او ایل او آر ہوتا ہے. کوئی فرق ہے پروناؤنس کرنے میں؟ کوئی فرق ہے, لیکن لکھنے میں کیا ہے فرق ہے. اسی طرح سے شیڈول جب ہم لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, شیڈول میں کچھ لوگ اس کو اسکیجول بھی پڑھتے ہیں, کچھ شیڈول بھی پڑھتے ہیں. اب لکھنے کا طریقہ تو کیا ہے, ایک ہی ہے, لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہو رہا ہے الگ ہے. اسی طرح سے دا ہے انگلش کا, ٹی ایچ ای دا ہے, تو اس کو دی بھی پڑھتے ہیں, دائی بھی پڑھتے ہیں اور دا بھی پڑھتے ہیں. تو طریقہ تو ایک ہی ہے لکھنے کا, لیکن پڑھنے کا طریقہ اور پروناؤنس کرنے کا طریقہ کیا ہے الگ ہے. تو اسی طرح سے نالج ہے, نائف ہے, نالج ہے, نو ہے. تو اب یہاں پر کے لکھا جاتا ہے, کیا ضرورت ہے کے لکھنے کی, لیکن پڑھتے ہیں کہ ہم لکھتے تو ہیں لیکن نالج میں کے پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح سے نائف میں بھی کیا ہوتا ہے, وہاں پر بھی ہم نائف کہتے ہیں, اس کو کے نہیں ہم پڑھتے, لیکن لکھتے وقت کیا کرتے ہیں لگاتے ہیں. تو بس اسی سے آپ اس مثال سے آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا کیا کس لیے کیا گیا, تاکہ آسانی کے لیے, کہ طریقہ تو لکھنے کا ایک ہی تھا لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا تھا تھوڑا سا مختلف تھا. جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں, اردو میں بھی کچھ بعض اوقات, جیسے کہ مثال کے طور پر شاید انڈیا پاکستان یا پھر کچھ دوسرے الگ الگ علاقوں کی بات ہوتی ہے, حرف کو کچھ لوگ حرف پڑھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بچپن سے حرف پڑھائے گئے ہے نا. تو اب یہ کیا ہے, دیکھا جائے تو لکھا ہوا تو ایک ہی صورت میں ہو, لیکن پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہمارا کیا ہو رہا ہے الگ طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل جو ہے دعا کی تھی کہ میری امت کی آسانی کے لیے قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا جائے تاکہ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی رہے، لیکن یہ صرف ابتدا میں تھا، یعنی اللہ کے رسول کی زندگی تک، یا کچھ علماء کرام کی نظر میں صرف مکی زندگی تک تھا۔ مکی زندگی کے بعد مدینی زندگی میں بھی اس کو تقریباً ختم کر دیا گیا، اور جب قرآن لکھا گیا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تو اس کو ایک ہی قرآت پر، ایک ہی لغت پر جمع کر دیا گیا، اور اس میں تمام وہ یعنی 7 حروف کو اس میں شامل کر دیا گیا، تمام طریقوں کو اس میں شامل کر دیا گیا، اور اب ایک ہی قرآت پر لوگ قرآت کریں گے۔ تو اس بنا پر یہ جو پہلے کا طریقہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور ختم کرنے سے مراد یہ کہ ہر کوئی اس کو ایسے نہیں پڑھتا تھا، چند لوگ جن کی زبان نہیں الٹتی تھی ان کے لیے آسانی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال بتائی نا ابھی کہ قبیلہ حضیل کے جو لوگ تھے، اور یہ بہت مشہور قبیلہ تھا، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ان کا جو لکھنا پڑھنا بہت مشہور تھا، تو ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ کچھ لفظ جو ہے وہ صحیح پروناؤنس نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا ان کے لیے آسانی دی گئی کہ وہ جو طریقے سے پروناؤنس کر سکتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے پروناؤنس کر لیں، اس لیے ان کو آسانی دی گئی تھی۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کو 7 حروف پر نازل کرنے کا مقصد امت کے لیے آسانی پیدا کرنا تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل امین نے قرآن مجید ایک حرف کے مطابق پڑھایا، میں ان سے مزید حروف کی درخواست کرتا رہا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے مزید اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک رک گئے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اجازت دی گئی آپ کو کہ ٹھیک ہے اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے امام شہاب زہری فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ 7 حروف وہ ہیں جو کسی معاملے میں ایک ہی حکم دیتے ہوں، جو حلال و حرام میں اختلاف نہیں کرتے۔ یعنی 7 حروف میں کہاں ہوگا، جیسے مالک اور ملک پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو وہ الفاظ ہوں گے جو حلال اور حرام میں فرق نہ کرتے ہوں، وہاں پر پڑھنے کی گنجائش ہے جہاں پر حلال اور حرام کے احکام نہ آتے ہوں، اور جہاں پر فرق ہو جاتے ہیں وہاں پر اس کی پڑھنے کی پھر گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے ملے اور فرمایا، جبریل، مجھے امی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، ان میں بوڑھے مرد اور عورتیں بھی ہیں اور بچے بچیاں بھی، کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی؟ جبریل امین نے فرمایا، اے محمد، قرآن 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اس نے اسپیشل پرمیشن مانگی تھی، اس کے لیے بوڑھے لوگوں کے لیے، کچھ ایسے لوگوں کے لیے جو پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہوں، تو ان کے لیے پرمیشن تھی۔ اسی طرح سے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تھے کہ جبریل علیہ السلام آ گئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو ایک ہی حرف پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ پھر وہ دوسری بار آئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ کی امت قرآن کو 2 حرفوں پر پڑھے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے معافی اور مغفرت مانگتا ہوں، میری امت میں اس کی بھی طاقت نہیں۔ پھر وہ تیسری بار آئے اور اسی طرح سے فرمایا۔ جب اس کے بعد چوتھی بار وہ آیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے، بس جس حرف پر وہ پڑھے گی ان کی وہ قرآت درست ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا دل جو چاہتا جیسے ویسے قرآن پڑھ لیتا، کچھ الفاظ تھے، بس صرف کچھ الفاظ تھے، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ 7 حروف پر نزول قرآن کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آسانی ہو۔ یہ آسانی امت کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے عطا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کے رسول کی دعا کی قبولیت کا بھی اثر تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین کو اپنی اپنی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سیاہ سرخ عرب اور عجم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت عربوں کی جو بول چال تھی، یعنی جو ان کی زبان تھی، وہ مختلف تھی، اس میں بہت بڑا فرق تھا۔ ہر علاقے کے لوگ الگ الگ طریقے سے زبان بولتے تھے۔ قریشی لہجے سے متعدد قبائل کو مانوس کرنے، ان کی لسانی عصبیت کو ختم کرنے، جیسے مثال کے طور پر ابھی جیسے ہم لوگ الگ الگ علاقوں سے ہیں، کہیں پنجابی بولی جاتی ہے، کہیں پر گجراتی بولی جاتی ہے، کہیں پر اردو بولی جاتی ہے، تو تاکہ یہ عصبیت ختم ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ زبان کی وجہ سے آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے نا، کہ ہم تو یہ زبان بولتے ہیں، ہم تو فلاں، آپ تو یہ زبان بولتے ہیں، تو یہ زبانی عصبیت ختم ہو جائے، دشمنی ختم ہو جائے، اس لیے ایک ہی یعنی قرآن کو کیا گیا کہ ایسا کر دیا گیا کہ اس میں سب لوگوں کے لیے آسانی ہو، سب لوگ اس کو ایک طریقے پر پڑھ سکیں، اور ذرا تھوڑا بہت جو فرق ہے پروناؤنسیشن کا وہ اس کو جائز قرار دیا گیا۔ پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ قرآن کا ہر لفظ 7 طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرآن کریم اپنے دامن میں وسعت دیے ہوئے ہے، یعنی اس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی زبان نہیں الٹ رہی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو قرآن مشقت سے پڑھتا ہے اس کے لیے کیا ہے، دوہرا اجر ہے، تو لہٰذا یہ آسانی کے لیے رکھا گیا اور امت کو اعزاز بخشا گیا، اس کی تخفیف کی گئی، یعنی اس کے لیے آسانی کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو بھی قبولیت کا درجہ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے کہ قرآن کریم کو ایک حرف پر پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے زیادہ کا طلبگار ہوں، یعنی قرآن کو 7 حروف پر نازل کیا گیا۔ اب یہ حرف 7 کیا ہیں؟ عرب قبائل لکھنے پڑھنے کے عادی نہیں تھے، قرآن جب سنتے تو بھلا لگتا مگر اپنے عادی لہجے سے نکل کر اسے ویسے ہی پڑھنا جو لغت قریش کا لہجہ تھا ان کے لیے ناممکن اور مشکل تھا۔ نیز اس دور کی کتابت میں لفظ کی شکل تو ایک تھی مگر اسے پڑھنے کے متعدد امکانات باقی تھے، اس لیے حروف سبا کے تعین کے لیے وہ کیا ہے، علماء نے لکھا ہے ایسے حروف یا الفاظ جن میں اختلاف کی سات صورتیں ہوں مگر قرآت کا خط ایک ہی ہو، یعنی وہی جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ الگ طریقے سے پڑھا جا سکتا ہو، لکھنے کا طریقہ ایک ہی ہو، یا پھر اس کو یہ طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہو، وہ طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہو، لیکن اس میں معنی میں تبدیلی نہ آتی ہو، یہ بات خاص طور سے ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے ایک مثال بتائی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اس سے امانتہم واحد بھی پڑھا گئے، امانتہم کیا ہے؟ کھڑا زبر کے ساتھ ہے، کیونکہ اس زمانے میں اعراب نہیں تھے نا، تب امانتہم لکھ دیا گیا، اب اس کو امانتہم بھی پڑھا گیا یعنی کھڑا زبر، اور اس کو امانتہم بھی پڑھا گیا یعنی واحد کے ساتھ، تب اس میں کوئی حکم کی تو تبدیلی نہیں ہو رہی نا، یعنی جمع کی بجائے کیا ہو گیا، وہ واحد کا صیغہ ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ کس نے اس کی بہت اچھی مثال دی ہے، میٹھا ہوتا ہے، ہم کتنا اچھا میٹھا لیجئے، لیکن اگر کسی میٹھے میں بہت زیادہ شکر ڈال دی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں میٹھا ہے نا، اس طرح سے۔ تو اور وہی جو مثال آپ کو بتائے گی نا کہ پی یو ٹی پٹ اور بی یو ٹی بٹ ہے، تو کہیں پٹ اس کو پڑھا جاتا ہے، کہیں بٹ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ یو دونوں ایک ہی پروناؤنسیشن نکلنا چاہیے۔ تو اس کی جو ہے گنجائش رکھی گئی کہ اگر کہیں پر احکامات تبدیل نہیں ہو رہے ہوں تو اس کو اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ اور لے لیں کہ جو ورش کا طریقہ ہے، تو جو ہم امالہ کے ساتھ جیسے بسم اللہ مجرحہ و مرسحہ پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح سے وہ موس حل عطا کا حدیثی موسا جو ہم پڑھتے ہیں تو موس سے پڑھتے ہیں، تو جہاں کھڑا زبر آتا ہے وہ لوگ کیا کر دیتے ہیں، وہاں پر امالہ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا، یہ قرآت کے طریقے میں بھی آئے گا اور اس کو سبا حروف میں بھی کہا گیا ہے کہ اس میں بھی آ سکتا ہے، تو جس میں معنی میں تبدیلی نہ ہوتی ہو وہ طریقہ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آگے جو اسی کے آگے دیکھیں 161 پیج پر جو یہ والی کتاب ہے، جو بنو حضیل کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، کہ جو بنو حضیل کا قبیلہ تھا تو وہ لوگ جو ہے حتی ہین کو اتائین پڑھا کرتے تھے، ان کا ہا جو ہے وہ لوٹتا نہیں تھا، تو ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ حتی کو عین کے ساتھ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سے وہ تالمو یا تالمون کو تیلم پڑھتے تھے، یعنی تا عین زبر نہیں نکلتا تھا ان کے زبان سے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے تا کو تے پڑھتے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے قبیلے کے لوگ ہیں جو اپنے ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، تو جب ان کو زبر اور زیر میں فرق، یعنی قرآن جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ نکلتا ہے نہیں نکلتا زبر کی بجائے زیر، یا زیر کی بجائے زبر نکلتا ہے نا، تو ایسے اس وقت کے قبیلے کے کچھ لوگ تھے جو زیر کو زبر، یعنی زبر کو زیر زبر نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ وہ زیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے کہہ رہے تھے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے کے لوگ آئے، وہ لام کو میم، لام کی جگہ میم لگاتے تھے۔ جیسے اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فے کی بولی بولی جاتی ہے، تو فے میں ہم کیا کرتے ہیں، فے کہاں استعمال کرتے ہیں ہے نا، جیسے کوئی ایک مثال دیجیے، خفا خوش بیٹھے تھے ہے نا، کہ سب لوگ خاموش بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر فا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر ہم بچوں کو چھپ کر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی کوئی اور ہے اسے چھپ کر، تو فا لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں کہتے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے میم استعمال کیا، اور انہوں نے جو جملہ استعمال کیا، امن امبرا ام سیام فم سفر، یعنی ہر جگہ لام کی جگہ فل سفر کی جگہ فم سفر، اور السیام السیام کی جگہ ام سیام، اس طرح سے انہوں نے لفظ لگایا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کو انہی کے زبان میں جواب دیا، یعنی آپ نے بھی میم لگا کر جواب دیا، ہر جگہ میم لگایا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ تو افصح العرب ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قریشیوں میں میری تربیت ہوئی اور بنو سعد کا میں نے دودھ پیا، اور اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں افصح العرب ہوں، اور میں نے جو یعنی آپ جس قبیلے میں جا کر آپ نے دودھ پیا تھا، آپ کو معلوم ہونا کہ لوگ دودھ پلانے کیوں بھیجتے تھے، تاکہ زبان اور اچھی ہو، تو ٹھیک ہے میری زبان اچھی ہے، لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا لفظ پوچھ رہا ہے اس طریقے سے، تو ہم کو اس طریقے میں جواب دینے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب اگر کوئی جیسے کوئی بنگلہ دیش سے تعلق رکھتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ اردو میں کہیں مذکر کی جگہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، مؤنث کی جگہ مذکر ہے نا۔ اسی طرح سے جو کچھ کیرلا والے ہیں یا وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی ہے، تو مذکر کی جگہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی جب ان سے بات کرتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں، انہی کی طرح بولتے ہیں، کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہاں پر مذکر ہونا چاہیے تھا مؤنث نہیں، لیکن ہم ان کی وجہ سے ہم ویسے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا، ان کو میم کی بولی میں ہی آنسر دے دیا۔ تو جب ابوبکر صدیق نے اس پر حیرت کا اظہار کیا، تو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی بات نہیں ہے، اگر میں افصح العرب ہوں تو اس میں فخر کی کوئی بات نہیں ہے، اگر لوگ مجھ سے اس طریقے سے پوچھ رہے ہیں تو ان کو اس میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر ایک جگہ اسی وجہ سے سیدنا ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی قراءت میں غور کیا تو مجھے ان کی قراءت ایک دوسرے کے قریب نظر آئیں، بلکہ وہ ایسی لگی جیسے تم کسی کو یہ کہو آگے بڑھو، آؤ یا سامنے آؤ، لہٰذا تم جیسے قرآن جانتے ہو وہی پڑھا کرو. یعنی اگر تھوڑا بہت فرق ہے اس میں، تو اگر اس میں حکم میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ آگے بڑھو، آؤ یا پھر سامنے آؤ، ایک ہی طرح کا لفظ ہوا نا یہ کہ سامنے آنا، آؤ، آگے بڑھو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق مجھے محسوس نہیں ہوا، جیسے تم کو آسانی ہو تم ویسے پڑھ لیا کرو. تو یہ سبع حروف ہوا کہ قرآن کو اس طریقے پر پڑھنا جس میں تھوڑی بہت گنجائش نکل سکتی ہو. تو اماناتہم ہے تو اماناتہم بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یا مالک ہے تو ہم ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے. تو یہ طریقے میں اگر احکام میں تبدیلی نہ ہو رہی تو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اب چونکہ سب لوگ مصحف عثمانی پر جمع ہیں، یعنی اس قرات پر سب لوگ ایک قرات پر جمع ہے، لہٰذا اب اس کو جو ہے کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے جائز نہیں. جو طریقہ ہے یعنی جو لغت قریش میں جو قرآن لکھ دیا گیا، لہٰذا ہم لغت قریش میں اس کو پڑھیں گے. یہ سبع حروف ہوئے. آگے آ جائیے اب علم قرات. قرات کا مطلب ہے پڑھنے کی کیفیت، ٹھیک ہے. اب دیکھا جائے تو علم قرات اور یہ جو سبع حروف ہے بہت زیادہ ملتے جلتے، آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی پڑھنے کا طریقہ ہے اور وہ بھی کیا تھا دیکھا جائے تو پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہی تھا نا، وہ بھی تو دونوں مل سکتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا بس ہلکا سا فرق سمجھیں گے کہ جیسے قرات کا جو طریقہ ہے، کہ مثال کے طور پر جیسے جب عثمان رضی اللہ عنہ نے جب لکھوایا تھا یعنی مصحف کو لغت قریش پر، تو انہوں نے جو ہے مطلب کہیں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صلوات لکھا ہوا ہے اور کہیں پر صلات لکھا ہوا ہے، پھر حمزہ کے ساتھ انہوں نے واؤ بھی لکھوایا تھا، آپ کو یاد ہوگا ہے نا، کہیں پر حمزہ ہے اور نیچے واؤ بھی لکھا ہوا ہے، کہیں پر الف ہے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، کہیں پر الف ہے نیچے حمزہ لکھا ہوا ہے. تو کیونکہ اس زمانے میں اعراب نہیں لگوائے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کر دیا تھا کہ اگر ای پڑھنا ہے تو چھوٹی یا لگا دی تھی، اور اگر آ پڑھنا ہے تو اوپر حمزہ لگا دیا تھا، واؤ کے اوپر حمزہ لگا دیا تھا، تاکہ پڑھنے معلوم ہو کہ یہاں پر زیر نہیں بلکہ کیا ہے زبر ہے. اسی طرح سے بعض اوقات یہ تھا کہ جیسے ابھی جو آپ کو طریقہ بتایا کہ دو طریقے رائج ہیں، حفص ان عاصم کا اور ایک ورش کا طریقہ، جو ہماری طرح جیسے انڈیا پاکستان اور پورے عرب کے علاقے میں حفص ان عاصم کا طریقہ رائج ہے، اور ان کی جو چین ہے جو حفص ان عاصم تھے، تو یہ جو انہوں نے ڈائریکٹ عبی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے قرات سیکھی تھی. تو یہ وہ طریقہ ہے جو عبداللہ بن مسعود سے اور حفص اپنے عبی بن کعب سے آ رہا ہے، تو وہ طریقے سے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں. لیکن مغربی علاقوں میں جیسے افریقہ میں یا پھر اور ادھر کے جو علاقے ہیں وہاں پر ورش کا طریقہ مانا جاتا ہے. تو وہ ورش کا طریقہ کیسے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا حل اتے کے حدیث منہ سے، ٹھیک ہے، جہاں پر بھی کھڑا زبر آئے گا اس کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں، امالے کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. آپ نے پیس ٹی وی پر قرات کبھی سنی ہے، وہاں پر بتایا جاتا ہے نا کہ حفص ان عاصم کا طریقہ اور پھر ورش کا طریقہ، تو یہ دو طریقے ہیں. تو اس طریقے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ شاذ طریقہ اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی جو امالے سے پڑھنا ہے تو اس کو جو ہے زیادہ پسند نہیں کیا گیا. شاذ اس کو کہتے ہیں کہ جو بالکل اجنبی طریقہ ہو، اور یہ جو حفص ان عاصم کا طریقہ یہ کیا ہے، یہ نون ہے، یہ اس کی چین سیدھا وہاں پہنچتی ہے، کہاں تک، عبی بن کعب تک اور عبداللہ بن مسعود تک. تو یہ قرات کا طریقہ ہوا. اب اس میں قراتیں نہیں آئیں گے، جیسے اگر آپ یہ بولیں کہ مشاری راشد کی الگ قرات ہے، سدیس کی الگ قرات ہے، شریم کی الگ قرات ہے، وہ ایک لے ہوئی پڑھنے کی، وہ ٹیون ہوئی ہاں. یہ قرات مطلب یہ پڑھنے کے طریقے میں کچھ زیر زبر کا فرق کرنا، یہ طریقہ. تو یہ قرات جو ہے علم قرات ہوا. تو یہ 10 بہت مشہور ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 قسم کے قرات مشہور ہے. لیکن اب تو جو نون ہے تو ہم دیکھتے ہیں دو ہی ہے، وہ کہ ایک وہ جو ورش کا طریقہ اور ایک حفص ان عاصم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی تھی، یہ ہم کو ام سلمہ کی روایت سے معلوم ہے نا، کہ ام سلمہ سے ہم کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کی جو قرات تھی وہ آپ ہر لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، ہے نا، ہر لفظ کو پوری طرح سے ادا کرتے، اور جب آخر میں پہنچتے تو کیا کرتے، اس کو لمبا کھینچتے تھے. یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ زیادہ حفص ان عاصم کی قرات سے ملتا ہے، ٹھیک ہے. اب پیچھے والا چیپٹر دیکھ لیجئے جو ہم نے علوم القرآن جو تھا، تو کیونکہ علم ناسخ و منسخ وہ بہت ٹائم لے گا. علوم قرآن جو پرانی کتاب میں باب نمبر 6 ہے، آپ کے اس میں پیچھے ہوگا جی بس اتنی ڈیٹیل کافی ہے. نہیں وہ ہم نہیں کہیں گے، وہ بالکل ہی مجہول طریقہ ہو جائے گا، صرف کھڑا زبر جہاں آتا ہے. آپ دیکھیں
پاکستان میں ایسے پڑھتے آئے نا بعض دیر 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 اور بھی ہمارے جو والدین،
جی
تو یہ غلط ہو جائے گا یا
ہاں تو کیونکہ وہ حفص ناسم سے نہیں ملتا جلتا ہے، کیونکہ حفص ناسم کی جو قرات ہے وہ سیدھی وہاں پر عبی بن کعب اور عبداللہ بن مسعود تک پہنچتی ہے. جی ہاں بالکل. اور یہ جو ورش کا جو طریقہ ہے جو علم قرات ہے، یہ جو ہے امالہ کے ساتھ پڑھیں گے، جب صرف کھڑا زبر آ رہا ہو، جیسے بسم اللہ مجریحا ہے نا، وہ تو وہ ہم وہاں مجریحا نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہاں کیا پڑھیں گے، آپ دیکھیں کہ پورے ہر قرآن میں جو آپ کو وہاں پر ایسا یا دکھائی دے گا امالے والا یا، تو مجریحا پڑھیں گے اس کو وہاں پر نا. تو یہ بھی منہ سے حل اتے کے جہاں پر کھڑا کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے، جیسے وشمسی و دہے ہے ایسا، ٹھیک ہے. علوم قرآن، یہ جو علوم قرآن کی تعریف یہاں پر دی ہے انہوں نے، تو یہ آپ کو یاد کرنی ہوگی. علوم قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تعریف علوم قرآن، قرآن مجید میں واقع مختلف مباحث، مثلاً نزول قرآن، وحی کا بیان، مصاحف میں اس کی کتابت، جمع اور تدوین، محکم اور متشابہ آیت، مکی اور مدنی صورتیں، اسباب نزول، قرآن کے الفاظ کی تفسیر اور ترجمہ، ان کی اغراض و خصوصیات، ان تمام چیزوں سے متعلق گفتگو کو علوم قرآن کہتے ہیں. یعنی یہاں پر صرف ٹاپک آئے ہیں، علم نزول قرآن نہیں، علوم قرآن میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس میں صرف جو یعنی قرآن میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں، وہی ہے نا، پھر محکم اور متشابہ آیت ہے، حلال اور حرام ہے، تفسیر سے ریلیٹڈ ہے، مدنی اور مکی صورتیں ہیں، اسباب نزول ہے کہ یعنی کن سبب کی بنا پر یہ چیزیں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان تمام پر جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم قرآن. اب یہ جتنے ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، جتنے آپ کے چیپٹر ہیں نا، ان سب کے نام آپ یاد کر لیں. جیسے ابھی ہم نے پڑھا علم رسم الخط ہے، علوم قرآن، اسباب نزول ابھی ہم آگے پڑھیں گے، جمع و تدوین قرآن ہے، یہ تفسیر ہے، یا محکم اور متشابہ آیات ہے، مکی اور مدنی جو صورتیں ہیں، ان سب کے اوپر جب بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علوم قرآن کہتے ہیں. تو اس کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اس کو یاد کر لیں. اس کے بارے میں آتا ہے علوم قرآن کے بارے میں کہ جو بہت زیادہ جو علم مشہور ہیں، کچھ الگ الگ لوگوں نے، الگ الگ علماء کرام نے اس کی جو ہے ترتیب دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو علوم قرآن ہیں 80 ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد 300 سے بھی زیادہ ہے. لیکن جو بہت عام اور مشہور ہیں وہ یہ ہیں: علم تجوید، علم محکم اور متشابہ، علم قرآت، علم اسباب نزول، علم رسم قرآنی، علم اعجاز قرآن، علم اعراب قرآن، علم ناسخ و منسوخ، علم مکی و مدنی، علم غریب قرآن اور علم تفسیر. یہ جو مشہور بھی ہیں نون بھی ہیں. تو یہ آپ کو اس میں سے کم سے کم 5 تو یاد ہونے چاہیے کہ جو مشہور علوم قرآن ہیں جو اس میں آتے ہیں، تو وہ یہ اس میں سے کوئی آپ کو یاد ہو. اب اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں. رسم قرآن کا علم بتاتا ہے کہ قرآن کی تحریر بتدریج اپنے کمال تک کن مراحل تک پہنچی. جیسے آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اگر آپ پرانا قرآن اٹھا کر دیکھیں، آپ لوگ آج جا کر ضرور دیکھیے گا، انٹرنیٹ پر جائیے آپ اور اس میں ڈھونڈیے کہ پرانے، جیسے ابھی ایک استاذہ ایک کورس کروا رہی تھی وہاں پر، شاید خطاطی کا کورس تھا، اس میں انہوں نے جو ہے پرانی جو ٹیکسٹ تھا عربی کا، وہ تمام ٹیکسٹ بتایا اس پریزنٹیشن میں، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پر قرآن سے ریلیٹڈ ہم لوگوں نے ایک ایگزیبیشن لگوائی تھی، تو وہاں پر اس میں بھی کچھ جمع کیا گیا تھا، میں آج وہ لانا بھول گیا آپ لوگوں کے لیے. پرانے طریقوں سے جو قرآن پہلے جیسے لکھا جاتا تھا، جس طریقے پر لکھا جاتا تھا، تو وہ کیسے کیسے ترقی کر کے آج کتنی بہترین صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اگر پرانے قرآن آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہم بالکل پڑھ نہیں سکتے اس کو، یعنی وہ ایسے طریقے پر لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی لفظ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں، پھر نہ اس کے اوپر نقطے ہیں نہ اعراب ہیں. جبکہ آج جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، اور خصوصاً جو یہاں پر جو کنگ فہد کے زمانے سے جو قرآن چھپ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی ترقی آ گئی ہے نا، کتنے واضح الفاظ ہیں اور بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. تو علوم قرآن کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے قرآن کیسے لکھا جاتا تھا اور اب آج کے دور میں قرآن کیسے لکھا جا رہا ہے. پھر جو ہے اس کے یعنی ترتیب کیسے ہوئی، یعنی پہلے کیا تھا، پہلے صورتیں تھیں بس نا، صورتیں ڈیوائڈ تھیں پہلے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو احزاب میں تقسیم کیا گیا، یعنی صحابہ کرام نے اس کو کیا کیا کہ اپنی یعنی تلاوت کے لیے آسانی کے لیے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے، پہلے 3، پھر 5، پھر 9، اس طرح سے وہ آتی ہیں صورتیں کہ 7 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا اس کو، تاکہ 7 دن میں وہ قرآن ختم کر لیں، یعنی اس کی تلاوت ختم کر لیں. پھر علم تجوید ہے. علم تجوید سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم کو؟ ٹھیک ہے، یعنی ہم جو لہن سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب ہو سکتا ہے کہ معنی میں تبدیلی ہو جائے، تو علم تجوید سے فائدہ ہوتا ہے. علم یعنی جو جتنے بھی علوم قرآن میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں تو اس سے پھر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اس کو کیسے پڑھنا ہے, کس طریقے سے ہم پڑھیں گے, اور ان میں تجوید کیسے ترقی کرتا گیا. یعنی اس اللہ کے رسول نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تجوید سے قرآن پڑھو, ملتا ہے کہیں ذکر یہ تجوید کا لفظ کہاں سے آیا؟ اب بعد میں آیا نا, بالکل جب اس کو لوگ غلط پڑھنے لگے تو تب پھر اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا. اور تجوید کے معنی علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے نا کہ لفظوں کو خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا ہے نا, یہ ترتیل کے معنی انہوں نے بتائے تھے, یا تجوید کے بھی معنی دیکھا جائے تو تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. تو یہ جو اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا کہ تم تجوید سے پڑھو, بلکہ یہ تجوید دراصل وہ طریقہ ہے جس طریقے پر اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے تاکہ ہم سے بھی پھر غلطیاں نہ ہوں. اسی طرح سے تفسیر کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی تفسیر جو کی گئی. اب جیسے مثال کے طور پر ہم قرآن لے کر بیٹھے ہیں تو ہر کوئی تو قرآن کی تفسیر نہیں سمجھ سکتا یا کر سکتا ہے. اب ان کو سمجھنے کے لیے نا کسی سیڑھی کی ضرورت ہوگی. تو جو بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تفسیر کی ہیں تو وہ تفسیر جو کی انہوں نے کس بیس پر کی, اپنی مرضی سے کر ڈالی یا اس میں انہوں نے کیا لکھا کیا کرا؟ تو تفسیر کے جو اصول ہیں وہ اصول بتائے گئے. جیسے امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ امام مالک نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس ایسے شخص کو لایا گیا جو عربی زبان کی نزاکتوں اور باریکیوں کو نہ سمجھتا ہو اور اس کے باوجود قرآن کی تفسیر کرتا ہو تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائے گا. تو ہر کوئی تفسیر نہیں کر سکتا قرآن کی. ہم لوگ بھی جو کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں کہ وہی تفاسر جو علماء کرام نے جو تفاسر کیے ہم اسی کا خلاصہ پیش کرتے ہیں نا, تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ جو علوم القرآن کی وجہ سے ہم کو اصول تفسیر پتہ چلتے ہیں کہ ہر کوئی تفسیر نہیں کر سکتا, بلکہ جو اس کی باریکیوں کو اس کی نزاکتوں کو جانتا ہوگا, جو علم صرف علم نحو جو ہے اس میں ماہر ہوگا, وہی اس کی تفسیر کر سکتا ہے. تو علوم القرآن سے یہ فائدے ہوتے ہیں. پھر اس سب سے اہم فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اسباب نزول ہم کو پتہ چلتا ہے. اسباب نزول کا مطلب کیا ہے؟ کب کن صورتوں میں کیا حالات تھے, کیا موقع تھے, کس نے کیا سوال کیا تھا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آیت کا اسباب نزول ہے, لیکن کچھ آیتیں ایسی ضرور ہیں جس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہے کہ وہ کن حالتوں میں نازل ہوئی اور کیا پس منظر تھا, کیا لوگوں نے اس وقت کیا سوال کیا تھا, یا یہودیوں نے کیا اعتراض کیا تھا, یا کفار مکہ نے کیا اعتراض کیا تھا جس کی بنا پر وہ آیتیں نازل ہوئیں. تو اس کی وجہ سے ہم کو بہت بڑا فائدہ, کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ہم کو قرآن سمجھنے میں مدد ملتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر آج حالات ایسے ہوں کہ آپ دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں, آپ کے پاس اتنی آزادی نہیں ہے نہ پاور ہے, اب کیا آپ جا کر جو ہے بالکل کھلا کھلا جو ہے قرآن کی دعوت عام کر دیں گے؟ اس کی ہمیں مدد کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ہم حکمت لیں گے یا طریقہ سوچیں گے؟
جیسے وہ آیت ہے دال ملا کلمۃ سوال, مطلب کامن ٹرمز جو ہیں
وہ نہیں, بات میں کہہ رہی ہوں اگر آپ جو ہے ایسے ملک میں ہوں کہ آپ کے پاس اتنے سورسز بھی نہیں ہیں, آپ خود وہاں پر محکوم ہیں, آپ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے رسول کے مکی دور آپ کے سامنے ہیں, مکی دور میں آپ نے کیا کیا؟ آپ صبر برداشت کرتے رہے, صرف جو قرآن کی آپ تعلیم دیتے رہے جو لوگ تھے ان کو. ابتدائی دور آپ دیکھیں کہ 3 سال خفیہ تبلیغ جاری رہی. تو یہ سب کہاں سے مل رہا ہے آپ کو؟ اگر آپ کو مکی دور نہیں معلوم ہوتا, اگر آپ یہ اسباب نزول نہیں جانتے تو پھر آپ کیسے معلوم ہوتا آپ کو کہ اللہ کے رسول نے مکہ میں کیا کیا 13 سال؟ جو مدینہ میں آپ کا کام تھا وہ سیم آپ نے مکہ میں کیا نہیں کیا نا. مدینہ میں آ کر تو آپ نے جنگ بدر بھی جو ہے یعنی آنے کے بعد ہی 2 سال کے اندر جنگ بدر بھی ہو گئی, آپ نے جہاد بھی کیا, لیکن مکہ میں جہاد کیا؟ کسی کے اتنا آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہا کہ آپ نے کسی پر ہتھیار اٹھائے؟ نہیں اٹھائے نا. تو یہ ہم کو کہاں سے مل رہا ہے؟ اسباب نزول. ہم کو معلوم ہے کہ اچھا مکی دور کی جو آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں, مکی دور میں آپ کا کیا انداز تھا اور مدنی دور میں آپ کا کیا انداز تھا. تو یہ اسباب نزول کا فائدہ ہوتا ہے. پھر ناسخ و منسوخ, جیسے مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے کہا تھا کہ وراثت والی آیتیں ہیں کہ پہلے حکم کیا تھا کہ ہر ایک کے لیے کیا ہے کہ وہ وصیت کرے مرنے سے پہلے, یا پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں کہ جو اگر استطاعت رکھتا بھی وہ کیا کرے, فدیہ دے دے. لیکن اب ہم کو معلوم پڑا نا کہ یہ صحابہ کرام نے ہم کو بتایا, اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا, صحابہ نے ہم کو بتایا, اور اسباب نزول ناسخ و منسوخ ہم کو معلوم ہے کہ نہیں, یہ پہلے حکم تھا, بعد میں حکم کیا ہوا, ختم ہو گیا, اب دوسرا حکم دے دیا گیا. تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ علوم القرآن سے ہم کو یہ فائدہ ہوا, کیونکہ یہ ناسخ و منسوخ کیسے پتہ چلا؟ علوم القرآن کی وجہ سے پتہ چلا. پھر اسی طرح سے مکی اور مدنی آیتیں, اس کا بھی آپ دیکھیں کہ فائدہ کیا ہوتا ہے مکی اور مدنی آیتوں کا. مکی اور مدنی آیتیں ہم کو جو معلوم ہوتی ہیں, کیوں قرآن میں ہر جگہ مینشن کیا گیا کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے, کیوں بتایا گیا؟
یہ اسلامی دعوت مراحل کو آسان کرتا, مطلب کس طرح اللہ کے رسول نے کس طرح دعوت دی, کیسے کیسے.
ہاں یعنی پہلے آپ جب آپ دعوت دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے توحید کی طرف, یعنی آپ جو ہے ڈائریکٹ جاتے سے, آپ جیسے مثال کے طور پر نئے لوگ ہیں ابھی وہ ریورٹ ہونا چاہتے ہیں, ان کا دل اسلام کی طرف راغب ہے, آپ کہیں گے ان سے شراب حرام ہے, نیل پالش آپ نہیں لگا سکتے, آپ جو ہے یہ نہیں کھا سکتے, شراب نہیں پی سکتے, بہت سارے آپ پابندیاں لگا دیں گے. آپ مجھے بتائیے کوئی نیا شخص آئے گا ایسا سن کے؟ آپ پہلے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت، توحید، اس کے اندر آخرت کا عقیدہ اس کے اندر ڈیولپ کریں گے، پختہ کریں گے. جب آخرت کا عقیدہ خود بخود پختہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ پورے حلال حرام کو خود بخود وہ جان لے گا. تو اس طرح سے یہ چیز ضروری ہے. تو مکی اور مدنی کا علم کیوں ضروری تھا؟ کہ ہم کو پتہ چلے کہ ہم کیسے آگے بات پہنچائیں. یہ دعوت جب ہم دیں گے تو ہم پہلے کون سی آیتوں سے شروعات کریں گے کہ جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ پختہ ہو جائے، تاکہ پھر حلال حرام وہ خود بخود سمجھ لیں. پھر اس میں جو ہے عربی زبان کے بارے میں کہ یعنی قرآن، علوم القرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو اس میں گرامر بھی پتہ چلتی نا، صرف اور نحو کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یہ بھی کس سے پتہ چلا؟ علوم القرآن سے پتہ چلا. پھر اس میں تدوین قرآن کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جب تدوین قرآن کب ہوا؟ جو ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا. اور دوسرا جمع تدوین قرآن کب ہوا؟ جو عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. تو یہ بھی کس سے پتہ چلا؟ علوم القرآن سے پتہ چلا. جو اس زمانے میں لوگوں نے کتابیں لکھی تو علوم القرآن کے نام سے کتابیں لکھی، اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے، علوم القرآن کا فائدہ ہے. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں، یعنی ہر جیسے پہلی صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، تیسری صدی ہجری میں، جیسے پہلے عبید بن کعب نے شروعات کی تھی صحابی نے، اس کے بعد ان کو سامنے رکھ کر بہت سارے لوگوں نے بعد میں، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں علوم القرآن کے نام سے کوئی سبجیکٹ نہیں تھا. اب کچھ لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ علم آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں صحابہ کرام کو سب معلوم تھا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے، تم مجھ سے پوچھ لو. تو اس زمانے میں ضرورت نہیں تھی، لیکن جو بعد کے لوگ تھے ان کو تو ضرورت تھی نا. اب لوگ چلے گئے، صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، اب کون ان کو بتائے گا کہ اچھا کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، کون سی مکی تھی، کون سی مدنی تھی، کون سی آیت کا حکم اب جو ہے منسوخ ہو گیا، اس کی جگہ دوسری آیت نے لے لی. تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کتابیں لکھی جانے لگی. اور ہر دور میں پھر اس کے بعد کتابیں لکھی گئیں، لیکن سب سے بہترین کتاب جو مانی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، جلال الدین سیوطی کی کتاب مانی جاتی ہے، الاتقان فی علوم القرآن. الاتقان فی علوم القرآن. پھر اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے، ان کے بارے میں آتا ہے الفوز الکبیر. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو انہوں نے پانچ علوم میں تقسیم کیا ہے، پانچ علوم میں، جس میں ہے احکام، یعنی حکم دیا گیا ہے، مخاصمات، یعنی علم مناظرہ جس کو ہم کہیں گے، یعنی قرآن میں کیا ہے، مناظرہ کیا گیا ہے، جیسے مطلب یعنی بحث کی گئی ہے نا، بحث و مباحثہ ہم کو قرآن میں ملتا ہے، کہ جیسے اگر کچھ اہل کتاب میں سے کسی نے کچھ اعتراض کیا تو ان کا جواب دیا گیا. تیسرا ہے تذکیر بعلی اللہ، یعنی نعمتوں کی یاد دہانی ہے، کہ بار بار کیا کیا گیا کہ انسان پہاڑوں کو دیکھے، بارش کو دیکھے کون برساتا ہے، زمین سے سبزہ کون اگاتا ہے، پھر نعمتوں کو یاد دلایا گیا ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرے. چوتھا وہ بتاتے ہیں تذکیر بایام اللہ، یعنی گزشتہ واقعات کے ذریعے یاد دہانی، یعنی پہلے قوموں کے ساتھ، پہلے لوگوں کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تاکہ انسان اس کی وجہ سے عبرت حاصل کرے. اور پانچواں علم وہ بتاتے ہیں تذکیر بالموت و بعد الموت، یعنی موت یا بعد موت کے پیش آنے والے واقعات بتائے گئے. یعنی قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے نا کہ آخرت میں، آخرت کے بعد کیا ہوگا، یا انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے. تو اس کو پانچ مضامین میں تقسیم کیا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اور سبھی نے اس کو فالو کیا ہے کہ قرآن میں پانچ قسم کے مضامین شاہ آئے ہیں اور وہ پانچ یہ ہیں. یہ آپ لوگ تھوڑے سے یاد کر لیجئے گا. جیسے علم الکلام، یہ ابھی یہاں ہے نا، مخاصمات، یعنی علم مناظرہ. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ ایک دور ایسا آیا تھا اسلام پر کہ جب بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا نا کہ معتزلہ فرقہ تھا، قدریہ کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا، اور بہت سارے جبریہ کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا. تو یہ لوگ آ کر بحث کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ امام ابو حنیفہ کے تعلق سے واقعہ بتایا تھا نا میں نے، کہ یہ جو ہے اس علم الکلام کے ماہر سمجھے جاتے تھے، کہ جو اگر لوگ اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہوں تو ان کا دلیل سے کیسے جواب دیا جائے. تو یہ قرآن میں وہ ذکر بھی آیا ہے جو مخاصمت کا گیا نا، علم مناظرہ، تاکہ اللہ تعالیٰ نے دلیل سے بات سمجھائی ہے قرآن میں، جب اگر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے اہل کتاب میں سے تو یہ لوگوں نے بھی کیا تھا. اور اس میں جو ہے اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کسی سے جدال کرتے ہیں، کسی سے مناظرہ کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے ہم کو آپس سے باہر نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس میں جو ہے کسی کی ہم تصدیق نہیں کریں گے، ہم دلائل دیں گے لیکن تصدیق نہیں کریں گے. تو اگر کسی کو دعوت دینا ہو تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسے خود قرآن کریم نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے. بس یہی ساری چیزیں تھیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.